اتوار 20 جولائی کے سہربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ غزہ کے علاقے شجاعیہ پر اسرائیل کا اب تک سب سے شدید حملہ، ہلاکتیں 400 سے زیادہ ہو گئیں، صرف شجاعیہ میں کم از کم 50 فلسطینی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے،
لاشیں جو ہیں وہ سڑکوں پر بکھری پڑی ہوئی ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جائیں تو جائیں کہاں پر؟
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ میں فلسطینی تنظیم حماس کے خلاف زمینی کارروائی کا دائرہ بڑھا دیا ہے، جبکہ 13 دنوں میں ہلاکتوں کی کل تعداد 370 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ نے غزہ میں گزشتہ رات ہونے والی بمباری میں 60 افراد کے قتل عام کی مذمت کی ہے۔ غزہ کے مشرقی حصے شجاعیہ میں ہونے والے اس حملے میں خدشہ ہے کہ اب بھی کئی افراد ملبے تلے پھنسے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے ترجمان رابرٹ ٹرنر کا کہنا ہے کہ تشدد کو روکنا ہی ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں، ہم تمام پارٹیز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی پاسداری کریں تاکہ شہریوں کی ہلاکت نہ ہو۔ اس تشدد کو ختم ہونا ہوگا اور ہمیں غزہ کے مسائل کے حل کو تلاش کرنا ہوگا۔ یہ گزشتہ 5.5 سالوں میں تیسری جنگ ہے جسے آخری جنگ ہونا چاہیے۔ ادھر اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کی افواج فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اس دوران شہری ہلاکتیں رونما ہو رہی ہیں، جس کا اسرائیل کو افسوس ہے۔ امریکی ٹی وی چینل سی این این کو انٹرویو میں انہوں نے حماس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں تباہ ہونے والے طیارے کے ملبے تک تحقیقات کے ماہرین کو رسائی دینا پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ادھر مشرقی یوکرین میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ملیشیا ایئر لائن کے جہاز کی جائے حادثہ سے کل 196 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ یہ مسافر جہاز جس میں 298 افراد سوار تھے، خدشہ ہے کہ مار گرایا گیا۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹ کا کہنا ہے کہ روس لاشیں نکالنے کے حوالے سے اپنی مدد کا مظاہرہ کرے۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے زیادہ مسافروں کا تعلق ہالینڈ سے تھا۔ انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی اہم اور پہلی ترجیح ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں سے نکالا جائے۔ جو بھی اس معاملے میں پوری طرح تعاون نہیں کرے گا، اس پر خود بخود شک ہوگا۔ میں جائے حادثہ پر انتہائی غیر مہذب رویہ اپنائے جانے پر صدمے میں ہوں۔ تحقیقات کے تمام اہم اصولوں کے باوجود لوگ ملبے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور لوگوں کی ذاتی اشیاء ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ افغانستان الیکشن کمیشن نے ملک میں حالیہ صدارتی انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی پڑتال کا کام معطل کر دیا ہے۔ فراز ہاشمی سے تفصیل سنیے۔
افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن نے بغیر وضاحت کیے کہا ہے کہ یہ عمل غلط فہمیوں کی بنیاد پر روکا جا رہا ہے۔ دونوں امیدواروں کے درمیان تلخیوں کی وجہ سے انتخابی عمل خطرے میں پڑ گیا تھا، تاہم امریکہ کی مداخلت کے بعد 80 لاکھ ووٹوں کی پڑتال کی شرط پر تصفیہ ہوا تھا۔ پڑتال کے عمل کے معطل ہونے پر مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے سیاسی عمل کو عدم استحکام کا شکار کر دے گا، جو پہلے ہی طالبان کی شورش کا شکار ہے۔ افغانستان کے الیکشن کمیشن نے 4 دن قبل 80 لاکھ ووٹوں کی پڑتال کا کام شروع کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے دونوں امیدواروں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔
لیبیا میں باغیوں کی جانب سے جنگ بندی پر رضامندی کے 2 دن بعد وہاں قائم بین الاقوامی ایئرپورٹ پر بھاری فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ طرابلس ایئرپورٹ پر ٹینکوں کی کارروائی کے نتیجے میں کم سے کم 1 شخص ہلاک ہوا ہے۔ مارٹر گولوں اور راکٹس کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اس ایئرپورٹ پر حملے کا آغاز 1 ہفتہ قبل ہوا تھا اور اسے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ انٹرنیٹ پر آنے والی کچھ تصویروں میں لیبین ایئر لائنز کے ایک طیارے کو آگ میں لپٹا دیکھا جا سکتا ہے۔ لیبین حکام نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ اس ایئرپورٹ کی تعمیر اور مرمت پر مہینوں لگ سکتے ہیں اور لاکھوں ڈالرز کا خرچ آئے گا۔ اٹلی کے ریسکیو حکام کے ایک کمانڈر نے شمالی افریقہ سے یورپ پہنچنے والی ایک مسافر بردار کشتی میں ہلاک ہونے والوں کی دہشتناک تفصیلات پیش کی ہیں۔ اٹالین اخبار سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ریسکیو ٹیم کو اس کشتی کے اشرے پر 20 افراد کی لاشیں ڈھیر کی صورت میں ملی ہیں۔ خیال ہے کہ مسافروں کی ہلاکت دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ امریکہ میں نئی تحقیق کے مطابق ایچ آئی وی انفیکشن کی تشخیص میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران 1/3 کمی واقع ہوئی ہے۔ اس تحقیق کے دوران تمام 50 ریاستوں میں اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 2002 میں تشخیص کے کیسز 1 لاکھ افراد میں 24.1% سے کم ہو کر 2011 میں 16.1 رہ گئے ہیں۔ ماہرین نے ان اعداد و شمار کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاید یہ ملک میں ایڈز کی وبا میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ تاہم 24 سال سے 45 سال تک کی عمر کے ہم جنس پرستوں میں ایچ آئی وی انفیکشن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ارجنٹینا کی چڑیا گھر میں مقید برفانی ریچ کو کینیڈا منتقل کرنے کی ایک آن لائن پٹیشن پر تقریباً 200,000 افراد دستخط کر چکے ہیں۔ آرتورو نامی یہ برفانی ریچ ارجنٹائن کے شہر منڈوزا کے ایک چڑیا گھر میں مقیم ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک صاحب سگریٹ پینے کی وجہ سے پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہوئے، جان سے حد ہو بیٹھے۔ اس کے بعد ان کی بیوہ نے کارخانے پر، یعنی سگریٹ بنانے والے کارخانے پر، مقدمہ دائر کر دیا۔ جانتے ہیں ہر جانے کی صورت میں عدالت نے کتنی رقم ان کی بیوہ کو دینے کا حکم دیا ہے؟ 24 ارب ڈالر، یعنی قریباً 2,400 ارب روپے، یعنی 240 کھرب ڈالر۔ اتنے پیسوں سے پاکستان امریکہ کا تقریباً آدھا قرضہ اتار سکتا ہے، مگر تفصیل آپ کو میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آنا پڑے گا۔ میں تو آپ کو لے چلوں گا مشرق وسطی، جہاں اسرائیل اور فلسطین کے حالیہ تنازع میں آج اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف سب سے زیادہ شدید بمباری کی ہے۔ گزشتہ 14 دنوں میں آج کی جانے والی سب سے زیادہ خوفناک اور شدید بمباری کا نشانہ بنا شجاعیہ کا علاقہ، جہاں کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی۔ حالیہ بحران میں یہ اب تک کی سب سے جان لیوا کارروائی قرار دی جا رہی ہے۔ تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
غزہ شہر سے شمال مشرق میں کوئی 3 کلومیٹر دور شجاعیہ کی آبادی 80,000 فلسطینیوں پر مشتمل ہے۔ 3 دن سے انہیں اسرائیل کی طرف سے خبردار کیا جا رہا تھا کہ وہ علاقے سے نکل جائیں، لیکن بیشتر لوگ اپنے گھروں میں مقیم ہی رہے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں گزشتہ 14 روز سے جاری اسرائیلی کارروائیوں کے سب سے جان لیوا مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ رات بھر اسرائیلی طیاروں نے شجاعیہ پر بمباری کی۔ ایک مقامی ڈاکٹر نے آج صبح کی صورتحال کو یوں بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ زخمی، لاشیں اور پناہ گزین چلے آ رہے ہیں۔ کچھ گھنٹوں میں 400 زخمی اور 40 لاشیں آئیں۔ ان میں 14 لاشیں بچوں کی، جبکہ 11 لاشیں خواتین کی تھیں۔ جن بچوں کی لاشیں میں نے دیکھی خوفناک حالت میں تھیں، کسی کا سر نہیں تھا تو کسی کے بازو کٹے ہوئے تھے۔ ہمارا ہسپتال بھر گیا۔ میرے خیال میں یہ رات ہمارے لیے بدترین رات تھی، شجاعیہ کے ایک ڈاکٹر کے الفاظ۔ لگاتار اسرائیلی بمباری کے باعث امدادی اداروں کو متاثرہ علاقوں میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا۔ پھر فریقین نے وہاں 2 گھنٹوں کی فائر بندی کا اعلان کیا تاکہ متاثرین کی مدد کی جا سکے، لیکن یہ فائر بندی 1 گھنٹے سے زیادہ نہ رہ سکی۔ اسرائیلی توپیں گولے برسانے لگیں۔ حماس کے راکٹ بھی دوبارہ اسرائیلی علاقوں کو ہدف بنانے لگے۔ غزہ میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار پال ایڈمز نے بتایا کہ اسرائیلی بمباری کے بعد جب انہوں نے شجاعیہ کا رخ کیا تو وہاں کے باشندے قطار در قطار محفوظ علاقوں کا رخ کرتے دکھائی دیے۔ بچوں، بوڑھوں، خواتین کے چہروں پر خوف نمایاں نظر آ رہا تھا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ شجاعیہ کی گلیوں اور سڑکوں میں کانکریٹ کی عمارتوں کا ملبہ بکھرا پڑا ہے۔ اس کے بیچ پڑی لاشوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ حماس اور فلسطینی انتظامیہ نے شجاعیہ کے حملوں کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ شجاعیہ میں اموات کی گنتی کم سے کم 50 تک پہنچ چکی ہے۔ 14 روز میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس دوران 5 فوجیوں سمیت 7 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ فی الوقت جنگ بندی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ جب تک غزہ میں خفیہ سرنگیں ختم نہیں ہوتیں جو حماس کے جنگجو اسرائیل پر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس وقت تک اسرائیلی شہریوں کے تحفظ کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔
نامہ نگاروں نے جو تفصیلات بھیجی وہ آپ نے ابھی ظہیر الدین بابر سے سنی، اور یہ بھی کہ اس تنازع میں اسرائیل نے سب سے زیادہ جان لیوا حملہ کیا، جس کا نشانہ بنا شجاعیہ کا علاقہ، اور کم سے کم وہاں 50 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ علاقہ غزہ میں کہاں واقع ہے؟ یہاں کون لوگ آباد ہیں اور کس قسم کی آبادی ہے اور اس علاقے پر اتنی خوفناک بمباری کیوں کی گئی؟ یہ سب جاننے کے لیے میں نے ذرا دیر قبل صحافی ہریندر مشرا سے پوچھا کہ شجاعیہ کے علاقے سے آپ کو کیا اطلاعات مل رہی ہیں؟
جی جو اطلاعات ابھی تک مل رہے ہیں وہاں پر کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، اس کے مطابق تقریباً 50 لوگ، کم سے کم 50 لوگ وہاں مارے گئے ہیں، وہاں لاشیں جو ہیں وہ سڑکوں پر بکھری پڑی ہوئی ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں زخمی بھی ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف کہا جا رہا ہے بلکہ اب تو انٹرنیٹ پہ بھی وہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں پہ جو تباہی کا نظارہ ہے، اور فلسطینی میڈیا میں تو اس کو بار بار دکھایا جا رہا ہے اور بار بار اپیل بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو تباہی بھی ہے اس کے خلاف بین الاقوامی برادری کو آواز اٹھانی چاہیے۔ حماس نے کہا ہے کہ یہ مجرمانہ حرکت ہے جو ہوا ہے، اور پہلی بار دراصل حماس کی طرف سے یہ ریڈ کراس سے اپیل کی گئی کہ وہ جنگ بندی کے لیے کوشش کریں اور وہ اسرائیل کو اس کے لیے تیار کریں۔
ہریندر، یہ جو علاقہ ہے جس کو شجاعیہ کہا جاتا ہے، یہ کہاں واقع ہے، یہاں کون لوگ آباد ہیں، اس علاقے کی تھوڑی سی جغرافی، تھوڑا سا جغرافیہ بتائیے ہمیں۔
یہ جو علاقہ ہے یہ غزہ کے مشرقی حصے میں ہے، اور یہ علاقہ جو ہے یہاں بہت گھنی آبادی ہے، یہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پناہ گزین ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت حد تک جو اقوام متحدہ کی جو ریلیف ایجنسی ہے UNRWA، اس کے امداد پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ بے روزگار ہیں۔
ہریندر، 3 دن قبل یہ کہا جا رہا ہے کہ بظاہر اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ علاقہ خالی کر دیا جائے کیونکہ اس کو کاروائی کے لیے نشانہ بنایا جائے گا، تو کیا اسرائیلی حکام کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ لوگ یہاں سے نکل نہیں پائے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اتنے بھاری توپ خانے سے اتنی زبردست، اتنی خوفناک بمباری کی، ٹینکس استعمال کیے، یہ کیوں ہوا، کیا سمجھ میں آتا ہے؟
جی، اسرائیل کی طرف سے اس طرح کی جو بھی بڑی کاروائی ہوئی ہے اس کے پہلے انہوں نے وہاں پر لیفلیٹس وغیرہ ڈالے ہیں، وہاں پر فون کال بھی کیا ہے جہاں بھی یہ کرنا پاسبل تھا، جن جن گھروں میں، لاکھوں لوگوں کے گھروں میں دراصل وہاں پہلے فون کیا جا چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جائیں تو جائیں کہاں پر؟ جو UNR کے جو اسکولس ہیں یا باقی جو گیسٹ ہاؤسز ہیں، کل 49 وہاں پر گیسٹ ہاؤسز ہیں، انسٹالیشنز ہیں UNRWA کے، اور وہاں پر پہلے سے ہی 61,000 لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہو چکے ہیں، 61,000 سے بھی زیادہ لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں، جن کو کہ وہاں پر بجلی، پانی، کھانے کا سامان کچھ بھی نہیں مل پا رہا ہے، تو ایسے میں وہاں اور کتنے لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں شدت پسند تنظیموں نے، جہاں ایک طرف اسرائیل نے انہیں خالی کرنے کے لیے کہا، وہیں شدت پسند تنظیموں نے انہیں کہا کہ وہ اپنے گھروں میں بنے رہیں، وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں، تو ایسے میں جو عام آدمی ہے وہ کچھ فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے وہاں پر، کیونکہ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں انسانی سطح پر کہ لوگ بالکل مایوس نظر آ رہے ہیں۔
ہریندر، نیسٹ کے ڈیپیوٹی سپیکر ہیں، ایک سیاستدان ہیں جن کا تعلق دائیں بازو سے ہے، موشے فگلین، ان کی ایک رائے اروڈز شیوا نامی ایک ویب سائٹ پہ انہوں نے بلاگ میں ظاہر کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غزہ کے علاقے سے تمام فلسطینیوں کو نکال دینا چاہیے اور یہاں یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو آباد کر دینا چاہیے، تو کیا ان کی یہ جو رائے بلاگ میں سامنے آئی ہے یہ دائیں بازو کے ایک انتہا پسند کی سیاسی رائے ہے، یا پالیسی کے حصے کے طور پر اس کو اسرائیل اب ذرائع ابلاغ میں پیش کر رہا ہے؟
جی، یہ موشے فگلین جو ہیں یہ انتہا پسند رہنما ہیں، یہ لکود پارٹی کے رہنما ہیں، اور انہوں نے بنجامین نتنیاہو کے خلاف جو چیئرمین کے لیے پرائمری الیکشنز ہوئے تھے لکود پارٹی کی، وہ ان کے خلاف انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ دراصل یہ لکود پارٹی کی بھی پالیسی نہیں ہے، وہ لکود پارٹی میں جو، لیکن لکود پارٹی وہ جو انتخابات ہوئے سربراہ چننے کے لیے، اس میں انہیں 20% سے بھی زیادہ جو ہیں ووٹس ملے تھے، تو انہیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا قد بہت چھوٹا ہے لکود پارٹی کے اندر، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ لکود پارٹی کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انہیں الگ تھلگ رکھنا چاہتے ہیں، انہیں وہ مین اسٹریم میں نہیں لانا چاہتے ہیں، اور یہ پالیسی کا تو حصہ نہیں ہے۔
تو ہریندر، جو صورتحال آپ بنا رہے ہیں اس میں تو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی ساری کاروائیوں کے لیے بھرپور سیاسی حمایت موجود نہیں ہے، جو کچھ غزہ میں ہوا گزشتہ دنوں، کیا ایسا ہے؟
جی بالکل ایسا ہے، لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ابھی، ان کی جو تعداد ہے وہ ابھی کم ہے، کیونکہ جس طرح کا ماحول بنا ہے، دوسری طرف یہ دیکھیں تو تقریباً 3 ملین اسرائیلی آبادی جو ہے وہ راکٹ حملوں سے جو ہے وہ ابھی سفر کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جب بھی راکٹس آ رہے ہیں تو لوگوں کو اپنے شیلٹر ہاؤسز میں جانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان میں بھی غصہ ہے۔ تو حمایتیوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود مخالفت بھی کافی زور شور سے ہو رہی ہے، یہاں تک کہ گزشتہ روز تل اویو میں جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ان کے بیچ اور جو حمایتی ہیں ان کے بیچ میں کل جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، جس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ تو اس طرح کے بھی واقعات جگہ جگہ پر دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں۔
اسرائیل کی کاروائیوں پر خود اسرائیلیوں اور یہودیوں کی رائے بٹ رہی ہے، یہ بتا رہے تھے صحافی ہریندر مشرا۔ آئیے یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ فلسطین کے خلاف غزہ میں ان تازہ اسرائیلی حملوں اور کاروائیوں پر امریکہ اور دیگر ممالک میں آباد ان یہودی نوجوانوں کی رائے کتنی تلخ ہے جو اسرائیل کی ان کاروائیوں کے خلاف برملا سوشل میڈیا یعنی سماجی ویب سائٹس پر کئی موقعوں پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور کئی شہروں میں احتجاجی مظاہروں میں شریک بھی ہو رہے ہیں۔ کیا ان کی رائے حملے رکوانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈال رہی ہے یا نہیں؟ جواب تلاش کرنے کی کوشش میں ہمارے ساتھی صحافی سلیم رضوی نے نیو یارک کی سڑکوں کا جائزہ لیا۔ ان کی یہ رپورٹ نعروں کی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
ہفتے کے روز نیو یارک میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاجی ریلی میں غزہ اور فلسطین کی حمایت میں نعروں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی زوروں شوروں سے ہو رہی تھی، لیکن اس ریلی کی خاص بات یہ بھی تھی کہ فلسطینیوں کے ساتھ کئی یہودی لوگ بھی اس میں شامل ہو کر اسرائیل اور امریکہ کو کھری کھوٹی سنا رہے تھے۔ پچھلے چند برسوں میں امریکہ میں رہنے والے کئی یہودی لوگوں میں اسرائیل کی حمایت کم ہوتی دیکھی جا رہی ہے اور کئی یہودی اب فلسطین کو مکمل آزادی دیے جانے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ ہولین پدیا ایک امریکی یہودی نوجوان ہیں۔
As a Jew, I understand that we need to have safety and freedom, but not at the expense...
ایک یہودی ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سلامتی اور آزادی چاہیے، لیکن کسی دوسری قوم کے لوگوں کی سلامتی اور آزادی چھین کر نہیں۔ میں ایک آزاد فلسطین کا حمایتی ہوں، اور اب بہت سے نوجوان یہودی اسی انداز میں سوچتے ہیں کہ فلسطین کو آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ یہ تھے ایک یہودی امریکی ہولین پدیا کے الفاظ۔ امریکہ میں 1850 میں یہودی لوگوں کی کل تعداد 100,000 سے بھی کم تھی۔ 1899 میں امریکہ میں قریب 1,000,000 یہودی رہتے تھے، لیکن 2012 کے ایک جائزے کے مطابق اب امریکہ میں قریب 65,000,000 یہودی رہتے ہیں، جو کل آبادی کا قریب 2% ہے۔ تاریخی اعتبار سے زیادہ تر امریکی یہودی اسرائیل کے حمایتی تصور کیے جاتے رہے ہیں، لیکن امریکہ میں رہنے والے کئی نوجوان یہودی لوگ اب اسرائیل سے اتنی رغبت نہیں رکھتے۔ سیرا ایسی ہی ایک نوجوان ہیں جو کہتی ہیں کہ اب بہت سے یہودی نوجوان فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔
It's a human thing. I think maybe that's something that Palestinian protesters need to get used to.
یہ تو ایک انسانی مسئلہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ فلسطینیوں کو اب اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کی حمایت میں زیادہ سے زیادہ آنے لگے ہیں، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہودی حضرات بھی فلسطینیوں کے حمایت میں مظاہروں میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ اس طرح وہ اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ سیرا بتاتی ہیں کہ بہت سے ایسے بھی یہودی امریکی ہیں جو مظاہروں میں صرف اس لیے شامل نہیں ہوتے کیونکہ وہ نا امید ہو چکے ہیں کہ مظاہروں سے حالات بدل سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکی سیاستدانوں پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کی حمایت میں ان کے ٹیکس کا پیسہ نہ دیا جائے، اور اسرائیل کی مخالفت میں لبرل اور آرتھوڈاکس یہودی دونوں شامل ہیں۔ اب امریکہ میں مسلمانوں اور فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کی حمایت کرنے والی متعدد یہودی تنظیمیں جیسے جیوش وائس فار پیس، جیوز فار ریشل اینڈ اکنامک جسٹس، جیوز اگینسٹ اسلام فوبیا وغیرہ بھی کافی سرگرم ہو گئی ہیں۔ جیوش وائس فار پیس تنظیم تو اسرائیل کا فلسطینی علاقوں سے مکمل قبضہ ختم کرنے کی بھی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ نیو یارک کی ریلی میں شامل ہونے والی 85 سال کی ایک امریکی یہودی خاتون آئرین اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھتی ہیں۔
We're cousins. They forgot. Semite means cousins. Maybe this kind of thing will...
ہم یہودی اور مسلمان تو چچیرے بھائی ہیں، لوگ بھول گئے ہیں۔ اس طرح کے احتجاج شاید لوگوں کو یاد دلائیں کہ غزہ میں لاکھوں لوگ ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے میں کیسے رہ رہے ہیں اور ان کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اور یہ انہی کی زمین ہے۔ یہ تھے ایک امریکی یہودی خاتون آئرین کے الفاظ۔ امریکہ کے یہودی حمایتیوں کے پرزور دعوے اپنی جگہ، لیکن فی الحال غزہ میں فلسطینیوں کو اسرائیل کے شدید حملوں کا سامنا ہے اور یہ تنازع نہایت ہی سنگین شکل اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔
غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے بعد اسرائیل کے بارے میں خود یہودی نوجوانوں کی رائے بدل رہی ہے اور اب وہ اسرائیلی حملوں کی کھل کر مذمت کرنے لگے ہیں۔ یہ تفصیلات بتا رہے تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ ذرا دیر یہاں امریکہ ہی میں رک کر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا امریکہ مشرق وسطی کی صورتحال، خاص طور پر موجودہ اسرائیل فلسطین تنازع اور غزہ کے موجودہ انسانی بحران سے لا تعلق ہے، یا پھر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی زبردست فوجی کارروائیوں کو امریکہ کی خاموش درپردہ یا کھلی حمایت حاصل ہے، اور یہ سب کچھ خود امریکی سیاست اور امریکی سلامتی کے لیے کس قدر خطرناک ہے؟ پوری صورتحال پر میں نے گفتگو کی دعوت دی ڈاکٹر احسان احراری کو، جو امریکی محکمہ دفاع سے وابستہ رہے اور اب پروفیشنل کنسلٹنٹ یا پیشہ ورانہ مشیر ہیں۔ میں نے ڈاکٹر احسان احراری سے پوچھا کہ کیا امریکہ مشرق وسطی کی صورتحال سے لا تعلق ہے یا اسرائیل فلسطینی میں سے کسی ایک کا حامی؟
جی نہیں، امریکہ لا تعلق بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر امریکہ اس تعلق سے کوئی زیادہ آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ امریکہ لا تعلق ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایگریشن جو اسرائیل نے کیا ہے، اس کی یہاں پہ اس ملک میں، یہاں پہ کانگریس میں پریزیڈنٹ اوباما کے پاس بھی بہت سپورٹ ہے، ویسٹ میں بہت سپورٹ ہے، اس لیے کہ جو سیریا میں ہو رہا ہے، جو آئیسس کا جو گروتھ ہوا ہے، جو عراق میں جو آئیسس کا جو گروتھ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ویسٹرن پبلک جو ہے بہت خوفزدہ ہے کوئی اسلامسٹ آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹی کے تعلق سے۔ تو اب حماس کو اس ملک میں ہمیشہ سے، یہاں پہ امریکہ میں ہمیشہ سے اس کو ایک ٹیررسٹ گروپ کہا گیا، ویسٹ میں اس کو ایک ٹیررسٹ گروپ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو
حماس کو شدت پسند گروہ تو نہیں کہا جا سکتا، حماس نے تو الیکشن بھی لڑا، جمہوریت پر بھی یقین رکھتی ہے، حکومت بنانے کی بھی کوشش کی، جو پورا عمل ایک جمہوری ہوتا ہے اس کو فالو کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو امریکہ پھر حماس کو اور باقی شدت پسند گروہوں کو ایک قطار میں کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟
ایک قطار میں انہوں نے ہمیشہ سے ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ ویسٹ نے، ای یو نے اور امریکہ نے حماس کو ہمیشہ ٹیررسٹ گروپ کہا، حالانکہ ان کا صحیح فرمایا آپ نے، ان کا وہ جو ہے الیکشن جیتے ہیں، بہت ہی ڈیسائسو الیکشن جیتے ہیں، اور حماس نے کبھی اس سالوں سے کوئی امید ظاہر نہیں کی کہ وہ اسرائیل سے نیگوشیشن کرے گا۔ اسرائیل کی پالیسی سیٹلمنٹ کی ایسی رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے سیٹلمنٹ کیے جا رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ پیس، امن کی نیگوشیشن ہو جائے۔ تو ایک ہی جو ہے طریقہ سے ہو سکتا ہے کہ حماس کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور یا ایز اے ٹیررسٹ گروپ اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ تو یہ ایلیمینیشن کا جو ختم کرنے کا جو ایک پلاٹ ہے اسرائیل کے پاس، اس پلاٹ کے اوپر اب پوری طرح سے عمل ہو رہا ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ایگریشن کے، یہ اسرائیل انویژن کے نتیجے کے طور پہ حماس ایز اے پولیٹیکل اینٹیٹی ختم ہو جائے۔ یہ وہی پالیسی ہے اسرائیل کی جو انہوں نے 2006 میں حزب اللہ کے خلاف اختیار کی تھی، جس میں ناکام رہے تھے وہ، اور اس مرتبہ حماس یہ امید کر رہی ہے اس مرتبہ جو حماس کے ساتھ جنگ میں، کہ حماس اگر وہ برقرار رہی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے پیرا ملٹری آرگنائزیشن، تو اس کا جو ہے انفلوئنس بہت بڑھ جائے گا۔
ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ امریکہ اس صورتحال سے لا تعلق نہیں ہے، مشرق وسطی کے معاملے پر اس کی گہری نظر ہے۔ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس پوری اسرائیلی جارحیت کے لیے ایک بڑی حمایت بھی موجود ہے، لیکن یہ جو سیاسی حمایت ہے اس جارحیت کے لیے، کیا امریکہ کو اس کی سیاسی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی؟
بالکل کرنی پڑے گی۔ یہ اسی لیے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کی پالیسی مڈل ایسٹ کے تعلق سے بے حد کنفیوز ہے۔ ایک تو جارج بش کے زمانے میں امریکہ کی پالیسی بہت ہی اگریسو تھی، جو انہوں نے لانگ ٹرم امپلیکیشن اس کے نتائج کا کبھی غور نہیں کیا۔ آج کل اوباما صاحب کی جو پالیسیز مڈل ایسٹ کے تعلق سے بہت ہی کنفیوز ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح سے وہ جو ہے کنٹرول کریں، وہ جو پوسٹ عرب اویکننگ، عرب اسپرنگ کے جو مڈل ایسٹ ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ اس لیے بھی
وہ اسپرنگ تو اب کہا جا رہا ہے آٹم بن گیا نا، عرب آٹم بن گیا ہوتا،
عرب آٹم بن گیا، اور اس میں تمام ڈکٹیٹر، تمام مڈل ایسٹرن حکومتیں خوفزدہ ہیں کہ ان کی کباری آنے والی ہے۔
تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو صورتحال ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اس میں تو مشرق وسطی کا جو موجودہ بحران ہے، یہ کس حد تک امریکی سلامتی اور امریکی مفادات کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ پھر
بے حد خطرناک ہے امریکہ کے لیے. یہی تو چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنے خطرناک ہونے کے باوجود امریکہ جو ہے ایکٹیولی جو ہے اس کو جنگ کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, جنگ کو کم از کم سیزفائر کی کوشش نہیں کر رہا ہے. یہی سمجھ میں نہیں والی بات ہے. اس واسطے کہ سب سے زیادہ جو پرسٹیج ریجن میں ہے وہ امریکہ کا ہے, اور وہ سب سے جو دھکا جو اس پہ پہنچے گا وہ امریکہ کے پرسٹیج کو پہنچے گا اس ریجن میں.
ڈاکٹر احسان احراری کی رائے. سیبین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جانی یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبریں سنیے معصومہ ملک سے.
لارڈز میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن انڈیا کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 342 کے سکور پر آؤٹ ہو گئی ہے, جس کے بعد انگلینڈ کو اپنی دوسری اننگز میں جیت کے لیے 318 رنز کا ہدف ملا ہے. انڈیا کی جانب سے دوسری اننگز میں مرلی وجے 95 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے, جبکہ انگلینڈ کی جانب سے لیام پلنکٹ اور بین سٹوک نے 3-3 وکٹیں حاصل کی. اور ادھر گال میں جاری دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے میزبان سری لنکا کو 153 رنز سے شکست دے دی. آج جب سری لنکا نے 110 کے سکور پر کھیل کا دوبارہ آغاز کیا تو اس کی 9 وکٹیں ابھی باقی تھیں, لیکن 158 کے سکور پر اسے مزید 5 وکٹیں گنوانا پڑی. کوئی بھی بلے باز سٹائن اور مورکل کی گیندوں کے آگے جم کر نہ کھیل سکا. یوں پوری سری لنکن ٹیم کمارا سنگاکارا کی 76 رنز کی عمدہ اننگز کے باوجود صرف 216 کے سکور تک پہنچ پائی. سٹائن اور مورکل نے 4-4 اور ڈیومینی نے 2 وکٹیں حاصل کی. دوسری جانب بلاوایو میں جاری دوسرے ایک روزہ میچ میں زمبابوے نے افغانستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. زمبابوے کو جیت کے لیے 256 رنز کا ہدف ملا تھا. یوں 4 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں زمبابوے کو 2-0 سے برتری حاصل ہے. مرسیڈیز کے جرمن ڈرائیور نکو روز برگ نے جرمن گراں پری جیت لی ہے, اور اس کے ساتھ ہی وہ فارمولا 1 ڈرائیورز چیمپئن شپس میں 14 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست آ گئے ہیں. ریس میں دوسرے نمبر پر ولیمز کے ڈرائیور رہے, جبکہ مرسیڈیز ہی کے لیوس ہیملٹن تیسرے نمبر پر رہے. پول پوزیشن کے لیے ہوئے مقابلوں میں گزشتہ روز ہیملٹن کی کار حادثے کا شکار ہو گئی تھی, جس کے باعث انہیں گرڈ پر 15th پوزیشن ملی. ساتھ ہی گیئر باکس میں تبدیلی پر جرمانے کے طور پر 20th پوزیشن سے انہیں ریس کا آغاز کرنا پڑا. رائل لیورپول میں جاری گولف اوپن کے آخری مرحلے میں روری مکل روئے کو ریکی فاؤلر پر 6 شاٹس کی برتری حاصل ہے. مکل روئے اگر یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں تو وہ 25 سال کی عمر میں 3 بڑے مقابلے جیتنے والے تیسرے کھلاڑی ہوں گے. اس سے قبل یہ اعزاز صرف ٹائیگر وڈس اور جیک نکلس کو حاصل ہے.
کھیل کی خبریں آپ نے معصومہ ملک سے سنی. حال ہی میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب افغانستان کے صدر حامد کارزائی نے اور ان کی حکومت نے پاکستان کے خلاف کسی کارروائی کا فیصلہ کرنے پر غور کیا. یہ وقت کیسے ٹلا, کس نے ٹالا, اور پاکستان سے پیغام لے کر کابل کون گیا, یہ جواب جاننے کے لیے آپ کو بی بی سی اردو ویب سائٹ پر آنا پڑے گا, bbcurdu.com پر. سیروین, آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں.
اسرائیل کی غزہ میں اب تک کی شدید ترین کارروائی میں محض ایک علاقے میں 60 ہلاکتیں ہوئی ہیں. 13 دنوں کی اسرائیلی کارروائی میں اب تک مرنے والوں کی کل تعداد 370 سے تجاوز کر گئی ہے. ادھر اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کی افواج فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. اس دوران شہری ہلاکتوں پر اسرائیل کو افسوس ہے. مشرقی یوکرین میں امدادی کارکنوں نے ملیشیا ایئر لائن کے جہاز کی جائے حادثہ سے کل 196 لاشیں برامد کر لی ہیں. افغانستان الیکشن کمیشن نے ملک میں حالیہ صدارتی انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی پڑتال کا کام بغیر کسی وضاحت کے اعلان کے معطل کر دیا ہے۔ لیبیا میں باغیوں کی جانب سے جنگ بندی پر رضامندی کے دو دن بعد بھی طرابلس میں قائم بین الاقوامی ایئرپورٹ پر بھاری فائرنگ میں ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا۔ اب ذکر کرتے ہیں تباہی کا نشانہ بننے والے اس ملائیشین طیارے کا جسے ممکنہ طور پر میسائل سے نشانہ بنایا گیا۔ مشرقی یوکرین میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ جس جگہ جہاز تباہ ہو کر گرا وہاں سے قریباً 196 لاشیں برامد کر لی گئی ہیں اور 169 لاشیں ایک ایئر کنڈیشنڈ ریل گاڑی میں بند کر کسی نامعلوم مقام کی جانب روانہ کر دی گئیں۔ بین الاقوامی تفتیش کاروں کو ابھی تک جائے حادثہ کے معائنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ملائیشیا کا یہ مسافر طیارہ جمعرات کو یوکرین کی فضائی حدود میں تباہ ہو گیا تھا جس پر 298 مسافر سوار تھے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ ماہبارہ صفدر سے سنیے۔
بین الاقوامی مبصرین کو بتایا گیا ہے کہ لاشیں 15 کلومیٹر دور ایک قریبی شہر ٹورس بھیجی گئی ہیں۔ جس علاقے میں جہاز گرا وہ علاقہ روسی نواز باغیوں کے کنٹرول میں ہے۔ جائے حادثہ پر اب بلوا پولیس تعینات کر دی گئی ہے جس نے اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور نامہ نگاروں کو جائے حادثہ کے قریب جانے کی ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ حادثے کی سچائی جاننے سے دور لے جا رہا ہے، مگر فی الحال بین الاقوامی تفتیش کاروں کے جائے حادثہ پر پہنچنے کے کوئی آثار نہیں، جس کا مطالبہ بین الاقوامی برادری شدت سے کر رہی ہے۔ مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ روس یوکرین میں باغیوں پر دباؤ ڈالے کہ وہ جمعرات کو گر کر تباہ ہو جانے والے ملائیشیا ایئر لائن کے طیارے کے جائے حادثہ تک تفتیش کار ماہرین کو مکمل رسائی فراہم کریں۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پیوتن سے کہا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور روس اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر رہا۔ برطانیہ نے بھی روسی سفیر سے ایسا ہی مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ اگر روسی حکام کے موقف میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو منگل کو ہونے والے یورپی یونین کے خارجہ حکام کے اجلاس میں روس کے خلاف ممکنہ تادیبی پابندیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکہ کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس قسم کی کئی رپورٹس ملی ہیں کہ جائے حادثہ سے شواہد مٹانے کے لیے تباہ شدہ طیارے کے ملبے اور لاشوں کو غائب کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ باور کیا جا رہا ہے کہ مسافر بردار طیارے کو لگنے والا میزائل روسی ساخت کا تھا۔ اس سے پہلے یوکرین کی حکومت نے بھی یہی الزام عائد کیا تھا کہ روسی نواز یوکرینی باغی ایسے ممکنہ شواہد کو مٹا رہے ہیں جو عالمی جرم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ملائیشیا ایئر لائنز نے طیارے میں سوار مسافروں کے ناموں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس کے مطابق 192 مسافروں کا تعلق ہالینڈ سے، 27 آسٹریلوی، 44 ملائیشیائی جن میں عملے کے 15 ارکان بھی شامل ہیں، 12 کا تعلق انڈونیشیا سے اور 10 برطانوی مسافر سوار تھے۔ دیگر مسافروں کا تعلق جرمنی، بیلجیم، فلپائن اور کینیڈا سے تھا۔ ملائیشیا کی پرواز MH17 نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جا رہی تھی اور تباہ ہونے سے قبل روسی سرحد میں داخل ہونے والی تھی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ میں ماہبارہ صفدر سے۔ ابھی آپ نے سنا کہ جہاں ملائیشیا کا طیارہ گرا وہ علاقہ روس کے حامی اور یوکرین کے باغیوں کے زیر اثر ہے اور مغربی ممالک بھی روس سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ میں نے ذرا دیر قبل ریڈیو ماسکو کی اردو سروس سے وابستہ رہنے والے صحافی مجاہد مرزا سے پوچھا کہ مغربی ممالک میں پائے جانے والے یہ شکوے، شکایت نما مطالبے کہ روس اس معاملے پر تحقیقات کے لیے تعاون کرے، تو دراصل روس کیا تعاون کر سکتا ہے اور کس حد تک کر سکتا ہے؟
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ معذرتیں یا گلے یا شکوے دونوں جانب سے جو ہوں گی تو یہ ایک عمومی وہ سلسلہ ہوتا ہے جب ایک دوسرے میں کوئی تعلقات بہتر نہ ہوں۔ بہرحال وہ اپنی طرف سے جو شکوے کر رہے ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ روس تعاون نہ کر رہا ہو۔ اتنا بڑا معاملہ ہے، انسانی معاملہ ہے، کوئی 300 کے قریب جانے گئی ہیں، تو وہ روس جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ روس کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، آپ جانتے ہیں باغی تو باغی ہوتے ہیں چاہے وہ کسی کے بھی ہوں، تو وہ روس مزید کیا کرے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اقوام مغرب کی یہ بات، یہ کیا کروانا چاہتا ہے۔
روس کی حکومت کیا کہہ رہی ہے مجاہد مرزا صاحب اس سارے معاملے پر؟ ان کا کیا موقف سامنے آیا ہے سرکاری طور پہ؟
لیکن روس کا موقف تو یہی ہے کہ اگر یہ ہٹ ہوا ہے تو یہ یوکرین والوں نے ہٹ کیا ہوگا، کیونکہ ان بقول ان کے ان کے پاس باغیوں کے پاس اس قسم کا اسلحہ ہے ہی نہیں، C-200 یا C-11 جو بک جسے کہا جاتا ہے وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو میسلز ہیں وہ 5 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والے ہیں، اور ہم نے گرائے بھی ہیں جہاز جو جنگی جہاز ہیں، لیکن روس اپنے طور پر کیا کر سکتا ہے؟ لیکن کس علاقے سے وہ میسل آیا ہے؟ ایک بات جو سب کے سامنے آ رہی ہے کہ کنٹرول ٹاور نے، کیس کے کنٹرول ٹاور نے اسپیشلی اس کو نیچے کیا جہاز کو، کیوں؟ وہ 10,600 میٹر کی بلندی پہ اڑنا چاہیے تھا، اسے وہ 10,500 پہ کیوں آیا؟
یہ جو بات ہو رہی ہے مجاہد مرزا صاحب کے باغی رسائی نہیں دے رہے امدادی داروں کو وہاں تک، اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اب کچھ لوگ وہاں پہنچے ہیں اور کوئی 200 کے قریب لاشیں انہوں نے قبضے میں بھی لی ہیں اور ان کو ٹرانسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات اور آئی ہیں؟
جی جی، دیکھیں جی، پہلے ہی دن OSCE کے مبصرین وہاں پہنچ گئے تھے، کیونکہ OSCE کے مبصرین وہاں پہلے سے موجود ہیں، اور دوسری کوئی جو انٹرنیشنل ایجنسی تھی یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی، این جی اوز، ان کے لوگ بھی تھے، تو جو لوگ اکٹھے کر رہے ہیں وہ لاشیں اکٹھی کر رہے ہیں وہ عام لوگ ہیں، رضاکار ہیں، جن میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، تو رسائی اب انہیں کس طرح محدود کر رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ باغی ہیں، وہ کوئی ایسی بات، وہ گھبراتے ہوں گے، کوئی غیر ملکی آ گئے کیا کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ رسائی کو محدود کوئی بھی نہیں کرے گا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں۔
تو جس طرح
کیے جاتے ہیں یہ صرف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ایک پرخاش چل رہی ہے۔
تو جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی جہاں طیارہ تباہ ہو کر گرا ہے اور جہاں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کیا وہاں سے لاشوں کو منتقل کرنے کے لیے ضروری سامان، گاڑیاں، آلات، ایمبولینسز، یہ سب کچھ موجود ہے یا ان کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہے وہاں؟
میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہے بہت زیادہ، کیونکہ جو ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے ساؤتھ ایسٹ اور مین یوکرین کی، اس میں ان کے بہت سارے پل توڑ دیے گئے ہیں، بہت سر تباہی کر دی گئی ہے، ان کے پاس اتنے نہ تو ان کے پاس اتنی گاڑی ہیں اور نہ ہی مورگز ہیں اتنے زیادہ جہاں پہ لاشوں کو رکھا جا سکے، یہ مسئلہ ہے یقیناً۔
تو پھر کس طریقے سے ان لاشوں کو منتقل کیا جا رہا ہے مردہ خانوں یا اسپتالوں کی جانب، کیا تفصیلات آ رہی ہیں؟
تفصیلات تو یہی ہے کہ جو ان کے پاس موثر ذائع ہیں وہاں تک وہ منتقل کر رہے ہیں، باقی وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کیف سے بھی اور روس سے بھی کہ جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اب کیف کس طرح رد عمل کرتا ہے؟ روس تو کر نہیں سکتا، روس ان کی علاقے سے لاشیں لا کے اپنے آپ کو مصیبت میں پڑ جائے گا کیا؟ یہ تو اب میوچل اگریمنٹ سے جو روس اور ویسٹ کے درمیان ہوگا، اگر روس کو اجازت دیتے ہیں تو روس تو فوری طور پہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
ماسکو سے صحافی مجاہد مرزا۔ آئیے اب آپ کو بھارت لے چلیں، جہاں نئی حکومت کے قیام اور پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کی بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ پہلا موقع آیا ہے کہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی عبوری سرحد لائن آف کنٹرول پر صورتحال کشیدہ ہے۔ گزشتہ 2 روز میں مختلف واقعات میں یہاں 1 فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہو چکے ہیں۔ آج بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی فوج نے ضلع پونچھ کے قریب گولہ باری کی، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھارتی وزیر دفاع ارون جیٹلی خود کل پونچھ پہنچ رہے ہیں۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
بھارتی فوج کے مطابق لائن آف کنٹرول کے قریب تشدد کا تازہ واقعہ گریز سیکٹر کے کنزلون علاقے میں ہوا۔ فوجی ترجمان این این جوشی کے مطابق مسلح دراندازی کے خلاف ایک عسکری مہم کے دوران یہ بم دھماکہ ہوا، جس کی زد میں آ کر BSF کا ایک جوان ہلاک ہو گیا۔ بھارتی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس واقعے سے قبل پاکستانی افواج نے جموں کے رمبیر سنگھ پورا سیکٹر میں بھارتی نشانوں پر مارٹر گولے فائر کیے۔ بھارتی فورسز نے بھی جواب میں ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں RS پورا کے گاڑنا، سائی اور ککودی کوٹھی علاقوں میں خوف کی لہر پھیل گئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کی وزارت داخلہ نے لائن آف کنٹرول پر کسی بھی امکانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 2000 اضافی BSF اہلکاروں کو تعینات کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ کل بھی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ وادی کشمیر کے گریز سیکٹر میں پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی طرف سے آنے والے 6 مسلح دراندازوں کو طویل تصادم کے بعد واپس پاکستانی علاقے میں دھکیل دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 سال کے دوران LOC پر مسلح دراندازی کے واقعات میں 100 سے زائد شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بھارت اور پاکستان نے 11 سال قبل 740 کلومیٹر طویل اور 35 کلومیٹر چوڑی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، تاہم دونوں ملک اس معاہدے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال LOC پر بھارت اور پاکستانی فوجی اہلکاروں کی ہلاکتوں کے باعث کشیدگی پائی جاتی تھی، تاہم بھارت میں BJP کی نئی حکومت کے قیام کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب میاں نواز شریف کو حلف برداری کی تقریب پر مدعو کر کے قیام امن کی خواہش کا اشارہ دیا، لیکن اکثر اوقات ایل او سی پر تشدد اور ٹکراؤ یا فائرنگ کے واقعات سے مفاہمت کی توقعات خدشات میں بدل جاتی ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پاکستان چلتے ہیں جہاں اقلیت سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی جماعتوں نے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے اس فوجی کارروائی کو اقلیتی برادری کے مفاد میں قرار دیا ہے۔ ان جماعتوں نے اقلیت سے متعلق موجودہ انتخابی طریقہ کار کو مسترد کرتے ہوئے آئندہ انتخابات میں اقلیتوں کے لیے دوہرے ووٹ ڈالنے کے حق کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے ایوب ترین۔
پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی یو سی ایم کے چیئرمین البرٹ ڈیورٹ نے کہا ہے کہ وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن تمام اقلیتی برادری کے مفاد میں ہے۔
ہم پاکستانی قوم کی حیثیت سے حالت جنگ میں ہیں۔ ہماری پاک افواج، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اس وقت ایک ایسے دشمن سے وہ جنگ لڑ رہی ہیں جس کا کچھ پتا نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا ہمارا دشمن ہمارے ساتھ والے گھر میں رہ رہا ہے۔ ہمارا دشمن کوئی یونیفارم میں ملبوس دشمن نہیں ہے جس کو ہم پہچان سکیں۔ ہمارے جوان ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گرمیت سنگھ نے کہا کہ قومی و صوبائی اسمبلیوں میں جو اقلیتی نمائندے موجود ہیں وہ برادری کے بجائے سیاسی جماعتوں کے نامزد کردہ ہیں جنہوں نے ان نشستوں کے حصول کے لیے بڑی رقمیں ادا کی ہیں۔
ساڈا بہتا کنسرن اس گل تے ہے کہ الیکٹورل ریفارمز جڑی ہیں صرف نان مسلمز دی نہیں بلکہ سارے ملک دی ریفارمز ہونی چاہیے، کیونکہ جڑا سسٹم اگر کوئی آ بھی جاتا ہے، اگر ساڈے تے جویں پہلا جدا گانا دے حساب نال ساڈے کول الیکٹورل ہے سی سسٹم، لیکن کرپشن دے نال اسی اونوں قابو نہیں کر سکتے۔ ووٹ جڑے پانے ہیں اسی پانے ہیں، فیصلہ کتے ہوندا کہ گورنمنٹ کیڑی بننی ہے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقلیتوں کو دورے ووٹ کا حق دیا جائے تاکہ وہ قومی و صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ کے ذریعے براہ راست اپنے نمائندے چن سکے۔ پاکستان کرسچن نیشنل پارٹی کے سربراہ جوزف فرانسس نے کہا کہ اس وقت سینٹ میں اقلیتوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں صرف 10 نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں جو کہ ناکافی ہیں۔
فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ جب نئی مردم شماری ہوگی تو پھر آپ کی سیٹیں بڑھائیں گے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ کی سیٹیں کیسے بڑھ گئی؟ 2002 میں سیٹیں آپ کی کیوں بڑھی؟ 2008 میں آپ کی سیٹیں کیوں بڑھی؟ اور 2013 میں کیوں بڑھی؟ صرف ایک الیکشن قربانی دے لے آپ 63 بندے منتخب کرواؤ گے۔
چیئرمین آل پاکستان ہندو رائٹس موومنٹ ہارون دیال سراب نے عیسائی اور ہندو برادری کے آئی ڈی پیز کو شناخت کارڈ پر صرف دوہرا پتہ درج ہونے کے باعث امداد سے محروم رکھنے کے عمل کی مذمت کرتے ہوئے کہا،
گورنمنٹ نے پہل پالیسی یہ مرتب کی ہے کہ جن کے ڈوئل ایڈریس ہوں گے انہیں نہ تو کوئی گرین کارڈ ایشو ہو رہا ہے اور گرین کارڈ پر ان کو سمز ایشو نہیں ہو رہی، اور سمز کی وجہ سے ان کو کسی قسم کا نہ راشن ہے نہ تمام آئی ڈی پیز کو دی جانے والی کسی بھی قسم کی کوئی مراعات یا کوئی بھی سٹیبلٹی کے لیے کوئی مدد نہیں دی جا رہی۔ کروڑوں روپے تقسیم کیا جا رہا ہے لیکن ہماری کمیونٹی کے لیے یہ کالا قانون کیوں بنایا گیا ہے؟
پاکستان میں گوار کونسل کے چیئرمین ارجن داس ایڈوکیٹ نے کانفرنس کو بتایا کہ سندھ میں وڈیروں اور باسر افراد کی جانب سے ہندو بچیوں کی اغوا اور زبردستی مذہب تبدیل کروانے کے بعد شادیاں کرانے کا سلسلہ تا حال جاری ہے، جس سے تنگ آ کر 7,000 سے زیادہ ہندو اب تک بھارت نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اس بارے میں ایک مقرر کا کہنا تھا،
آج بڑی تعداد میں کرسچن کمیونٹی ملک چھوڑ کر جا چکی ہے، اس لیے کہ یا انہیں تحفظ نہیں ہے، زبردستی ان کو مسلمان کیا جائے۔ آج ہندو کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں ہندوستان شفٹ ہو چکی ہے، اس لیے مائگریٹ کر گئی کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے۔ مسیح نوجوانوں کو، 13 سال سے 28 سال کے نوجوانوں کو کڈنیپ کر کے، برین واشنگ کر کے وزیرستان میں دھکا دیا جاتا ہے۔
کانفرنس میں ایک قرارداد کے ذریعے مطالبہ کیا گیا کہ انتخابی اصلاحات سے متعلق حکومتی کمیشن میں اقلیتی نمائندوں کو موثر نمائندگی دی جائے۔ ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں ایک محاورہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ہر شریف آدمی بیوی سے ڈرتا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ایک سٹوری لگی ہوئی ہے، اس کی پہلی لائن ہے کہ آپ اپنی بیوی سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے رکن ہیں تو اپنی بیگم کے پیچھے کوئی حرکت کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا، کیونکہ پکڑے گئے تو صرف بیگم ناراض نہیں ہوں گی، پارٹی سے بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ یہ سٹوری کہتی ہے کہ ہم بہت مرتبہ یہ سن چکے ہیں کہ چین کے صدر زیاؤ پینگ بدعنوانی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں اور حکومتی محکموں سے بدعنوانی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قلقمہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن برسر اقتدار کمیونسٹ پارٹی کے اندر اس مہم کے بارے میں ہم نے ابھی تک زیادہ نہیں سنا۔ اس نئی مہم کا نام اخلاقی بدعنوانی کو ختم کرنا ہے۔ چین میں اگرچہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری خاتون سے جنسی تعلق قائم کرنے پر لوگ باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جنسی تعلقات قائم ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ چین کے انگریزی روزنامے چائنا ڈیلی کی ایک رپورٹ کے مطابق اب کمیونسٹ پارٹی کے ارکان پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اخبار کہتا ہے کہ گزشتہ ماہ پارٹی کے اپنے واچ ڈاگ نے پارٹی کے ارکان کو خبردار کیا تھا کہ ان پر لازم ہے کہ وہ عام لوگوں کی نسبت اعلی اخلاقی اقدار کا پاس کریں۔ رپورٹ کے مطابق جون سے اب تک پارٹی کے 6 ارکان کو بدکاری کا مرتکب پایا گیا، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروسز سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہہ دیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور سیربین کا آج بڑا موضوع رہا اسرائیل اور فلسطین کا تنازع، جس میں اسرائیل نے آج سب سے زیادہ شدید بمباری کی۔ صرف شجایہ کے علاقے میں کم از کم 50 فلسطینی اس کا نشانہ بنے ہیں، اور آج وسط اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات بھی اسرائیل اور فلسطین کے عزیز تنازع پر ہے۔
سنیچر کی شام امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق کی جانب سے سیاسی، سماجی اور مذہبی معززین کراچی اور چنیدہ صحافیوں کے لیے دعوت افطار کا اہتمام تھا۔ اسٹیج کا بیک ڈراپ وہ پینافلیکس تھا جس پر مسجد اقصی کے گنبد کے آگے ایک بلند زخمی خون آلود ہاتھ اٹھا ہوا تھا اور لکھا تھا آج کی شام غزہ کے نام۔ قناتوں پر ہلاک بچوں اور بڑوں کی تصاویر آویزاں تھیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو امیر جماعت اسلامی کا خطاب جاری تھا، وہی گفتگو جسے سنتے سنتے ہمارا بچپن، براستہ لڑکپن، جوانی کے راستے، ادھیڑ عمری کے چوک سے مڑتے ہوئے بڑھاپے کی دہلیز تک جا پہنچا ہے۔ وہی گفتگو جو اب تھوتا چنا باجے گھنا کا محاوراتی پل بھی مدت ہوئی عبور کر چکی۔ اباسیوں کا سبب یہ باسی گفتگو، نہ سننے والے کو معلوم کہ کیا سن رہا ہے، نہ بولنے والے کو پتا کیا کہہ رہا ہے، بس کہے چلے جا رہے ہیں، بس سنے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی دشمنی باقی دنیا کی روزمرہ زندگی کا ایک لازمی جز بن چکی ہے، اسی طرح اس دشمنی میں شدت آنے پر چند روزہ واویلائی رد عمل بھی ایک روایت بن چکا ہے۔ اس کا مقصد کسی اور کو نہیں، اپنے ہی دل و دماغ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ میں نے فلسطینیوں کی حمایت کر کے اور اسرائیل پہ 4 حرف بھیج کے اپنا فرض پورا کر دیا، اب بھاڑ میں جاؤ تم اور جہنم میں جائے اسرائیل اور امریکہ بھی۔ سراج الحق صاحب نے فرمایا کہ آج پھر امت مسلمہ محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ حالانکہ محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا تو وہاں کوئی نصرانی اور یہودی نہیں تھا، نہ ہی راجہ داہر نے خلافت بنو امیہ پہ فوج کشی کی تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی نے ساری جنگیں یورپ سے حملہ آور ہونے والے صلیبیوں سے لڑی تھیں، اور صلیبی یہودیوں اور مسلمانوں کے یکساں دشمن تھے۔ محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کو اس جھگڑے میں گھسیٹنے کی بجائے زیادہ موزوں جملہ یہ ہو سکتا تھا کہ آج پھر امت مسلمہ کسی ہٹلر کو پکار رہی ہے، لیکن شاید یہ کہنا اس لیے مناسب نہ ہوتا کہ کئی حکمراں پیشانیوں پہ بل پڑ سکتے تھے۔ آگے فرمایا کہ عالم اسلام کو متحد ہو کر صہیونیت کا مقابلہ کرنا چاہیے، ویسے تو سعودی عرب کو عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. ضرورت ہے کہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور عرب لیگ کو فعال کیا جائے. ہائے ہائے، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. پھر فرمایا، اگرچہ عالم اسلام کے حکمران سو رہے ہیں مگر امت مسلمہ جاگ رہی ہے. کچھ تلواروں کا بھی ذکر ہوا، فلسطینیوں کو باہمی اختلافات ختم کرنے اور متحد ہونے کی بھی تلقین کی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ فلسطینی خود کو تنہا نہ سمجھیں، پورا عالم اسلام ان کے ساتھ ہے. وقت آنے پر ہم میں سے ہر ایک ان کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گا. تاہم یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کون سا وقت آئے گا جب عالم اسلام میں سے ہر ایک خون کا آخری قطرہ بہائے گا. ویسے سب جوشیلے مقرروں کو خون کا آخری قطرہ بہانے سے ہی اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ خون کا پہلا قطرہ بہانے کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا؟ لیکن قطرہ بھلے آخری ہو یا پہلا، جب باتوں میں ہی بہنا ہے تو کوئی سا بھی بہا لیں. ویسے میں نے آج تک قطرہ ٹپکتے تو دیکھا ہے، بہتے بھی کسی دن دیکھ ہی لوں گا. اس تقریر پر تاثیر سے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے سے زیادہ مقصود 7 سے 7:30 بجانا تھا. سو جب اذان کی آواز بلند ہوئی تو امیر صاحب سمیت تمام روزہ داروں نے پرنم آنکھوں کے ساتھ کھجور اٹھائی، خون کے رنگ کا ٹھنڈا روح افزا انڈیلا اور غزہ کے پیاسوں کو یاد کرتے ہوئے روزہ کھولا. نماز مغرب کے بعد شہدائے غزہ کے لیے بلند درجات اور ان کے مصائب کے خاتمے کے لیے دل ہی دل میں دعا کی گئی، اور پھر ٹوٹے دلوں کے ساتھ قورمہ، بریانی، کھیر اور آئس کریم کی جانب نگاہ کی گئی. کچھ نے کھانے کے بعد غزہ کے بھوکوں کو یاد کرتے ہوئے دور خلاہوں میں نگاہیں گاڑ کے سگریٹ سلگا لی، اور باقی سلگتے دلوں کے ساتھ ڈکار لیتے لیتے اپنے اپنے گھروں اور کاموں کو رخصت ہوئے. اس وقت غزہ میں لگ بھگ 5 بج رہے تھے اور اذان عصر بمباری کی گونج سے لگاتار لڑ رہی تھی.
وسط اللہ خان سے آپ سن رہے تھے بات سے بات، اور اب سنیے آپ کے خطوط پر مشتمل ہفتے وار سلسلہ آپ کا خط ملا.
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں تہنیت نقوی، میرا بھی سلام قبول کیجیے. آج ابتدا کرتے ہیں شارجہ سے موصول ہونے والے اس خوبصورت خط سے جو ہمیں بھیجا ہے لینا داؤد صاحبہ نے. وہ لکھتی ہیں، گرمی کا موسم عروج پر پہنچ رہا ہے اور ساتھ ہی چھٹیاں منانے کے لیے دبئی آنے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. یہ لوگ عموماً رمضان کے دنوں میں وارد ہوتے ہیں اور عید منانے کے بعد واپسی اختیار کرتے ہیں. ان کی آمد سے ہمارے علاقے کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں اور ہر بازار میں طرح طرح کی سیل لگ جاتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ متحدہ عرب امارات میں اردو بولنے اور سمجھنے والے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، لیکن یہاں بی بی سی اردو سروس کا کوئی نمائندہ متعین نہیں ہے. آپ کو موسم گرما کی تقریبات کا حال جاننے کے لیے اپنا کوئی رپورٹر مستقل طور پر یہاں رکھنا چاہیے.
اگر معاملہ صرف موسم گرما کی مصروفیات کا ہے تو وہ تو آپ نے بیان کر دی ہیں. سیاسی رپورٹنگ کے لیے بی بی سی کے نمائندے مشرق وسطی کے مختلف شہروں میں موجود ہیں، اور خاص خاص موقعوں پر اردو سروس کے نمائندے بھی آپ کے علاقے کا دورہ کرتے رہتے ہیں.
لینا داؤد مزید لکھتی ہیں، ٹیلی ویژن پر آپ کا سیربین اب صحیح وقت پر نشر ہوتا ہے، اور ہمارے واقفوں میں سے بہت سے لوگ اب باقاعدگی سے آپ کا ٹی وی شو دیکھتے ہیں. اگر ہو سکے تو اس شو میں فلم اور ٹیلی ویژن کے معروف اداکاروں اور سنگروں کو بھی بلایا کریں.
آدھے گھنٹے کے پروگرام میں قومی اور عالمی حالات حاضرہ پہ ایک بھرپور نگاہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وقت بچ جائے تو کوئی ہلکا پھلکا آئٹم بھی پیش کر دیا جاتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہماری ترجیح تازہ ترین خبریں اور حالات حاضرہ کا تجزیہ ہی ہوتا ہے.
تھر سے ہمارے سامنے لاکھوں موسی پوٹو لکھتے ہیں، آپ کے اکثر سامعین شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی آواز صاف سنائی نہیں دیتی. ہمارے تھر کے علاقے میں کبھی ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، اور مجھے تو آپ کی نشریات ہمیشہ صاف سنائی دیتی ہیں. کچھ سننے والے تو یہاں تک الزام لگاتے ہیں کہ چائنا ریڈیو فضا میں غلط لہریں پھینک کر بی بی سی اردو سروس کی نشریات کو بھنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ یعنی کیا بین الاقوامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا آپ کسی ملک کی نشریات کو نقصان دہ لہروں کے ذریعے بند کر دیں؟ اگر ایسا ہونے لگے تو روس، چین، امریکہ، انگلینڈ سب ایک دوسرے کی نشریات تباہ کرنے پر اتر آئیں.
ایسا ہوتا رہا ہے لاکھوں صاحب، دشمن ملک کی نشریات کو جیم کرنا کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن یہ سب زمانہ جنگ کی باتیں ہیں. امن کے زمانے میں تمام ممالک فریکوینسیوں کی بین الاقوامی تقسیم کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی فریکوینسیوں میں مداخلت نہیں کرتے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ ایک طاقتور ٹرانسمیٹر آس پاس کے کمزور ٹرانسمیٹروں پہ حاوی ہو جاتا ہے۔
اور اب ایک بہت ہی جانا پہچانا خط جو کہ ہمیں اب زبانی یاد ہو چکا ہے۔
جی ہاں، جانا پہچانا اس لیے کہ تقریباً ہر ہفتے کی ڈاک میں اس طرح کے دو تین خط برآمد ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک ہی خط کی بے شمار فوٹو کاپیاں ہیں جن پر نئی ڈیٹ ڈال کر مکتوب نگار ہر ہفتے دو تین کاپیاں ہمیں روانہ کر دیتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ سب خطوں کا مضمون ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ہر خط میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ میرے خط کا جواب کیوں نہیں دیتے، فقط آپ کا وفادار سامے اداس محمد عثمان شر۔
کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔
پچھلے دنوں ان عثمان صاحب نے اپنی کال بھی ریکارڈ کرائی جس میں یہی شکایت تھی کہ ان کے سینکڑوں خطوں کا جواب نہیں دیا گیا۔
اس بیان میں صرف آدھی سچائی ہے، یعنی یہ تو ہم مانتے ہیں کہ عثمان صاحب کے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے ہیں، لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے وضاحت کی، اصل میں وہ ایک ہی خط کی فوٹو کاپیاں تھیں۔ اب خط کا جواب تو دیا جا سکتا ہے، لیکن فوٹو کاپی کا جواب ہم کس طرح دیں؟
خاران بلوچستان سے دیدک وفا بلوچ نے لاپتہ بلوچوں کی تلاش کا سلسلہ تیز کرنے کی ضرورت پہ زور دیا ہے، اور سید پور سے خالد حسین ساول نے مقامی انتظامیہ میں پائی جانے والی بدنظمی کی نشاندہی کی ہے۔
اس طرح کی بدنظمیوں، بدعنوانیوں اور مالی بے ضابطگیوں کی ایک تفصیل ہمارے مستقل سامع محمد اسلم آرزو نے بھی روانہ کی ہے، اور ضلع مظفر گڑھ کے محکمہ انہار میں ہونے والی بدعنوانیوں سے متعلق کچھ اخباری تراشے بھی ارسال کیے ہیں۔
انتظامی مسائل کا ذکر ہو رہا ہے تو ناگ کلاں ضلع فیصل آباد سے آنے والا یہ خط بھی دیکھ لیجیے، جس میں حاجی ناظر حسین گل لکھتے ہیں، ہمارا گاؤں انگریز حکومت کے دنوں میں ایک سرکاری نقشے کے مطابق تعمیر ہوا تھا، اور آج تک اس کے ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ البتہ گاؤں کے تین جوہر جن میں گھروں کا استعمال شدہ پانی جمع ہوتا تھا، اب ناجائز قبضہ گروپوں نے مٹی سے بھر کے ان کے اوپر تعمیرات کر لی ہیں، چنانچہ نکاسی آب کا اب کوئی انتظام نہیں اور سارا پانی گلی محلے میں ہی کھڑا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں حکام بالا کو کئی درخواستیں دی گئی لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور اب چلتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ گاؤں راولی ضلع آزاد کشمیر سے وقار احمد لکھتے ہیں، صبح کی نشریات میں آپ نے پروگرام کی مرغی دو ملاؤں کے حوالے کر دی ہے جو اسے چین نہیں لینے دیتے۔ ایک شخص آ کر خبروں کی سرخیاں پڑتا ہے تو دوسرا اسے لکمے دینے لگتا ہے۔ خاتون ابھی آدھی بات کرتی ہیں کہ دوسرے صاحب جملہ اچک لیتے ہیں، اور یوں اچھا بھلا پروگرام چوہے بلی کا کھیل بن جاتا ہے۔
لو بھائی، یہ بھی خوب رہی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ صبح صبح بھاری برکم خبری تجزیہ پیش کرنے کی بجائے اگر ہلکی پھلکی گفتگو کا انداز اپنایا جائے تو سامعین بہت پسند کریں گے۔
اور ہو سکتا ہے کر بھی رہے ہوں، صرف ایک خط کو تمام سامعین کا نمائندہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔
تو چلیے ہم دیگر سامعین سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ انہیں صبح کی نشریات کا ہلکا پھلکا انداز پسند ہے یا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حق میں اور مخالفت میں کتنی آرا موصول ہوتی ہیں۔
خط کے آخر میں وقار احمد لکھتے ہیں، مغربی ملکوں میں 1 اپریل کے دن لوگ جھوٹ بول کر دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کی غیر اسلامی تقریبات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی مشہوری کرنی چاہیے۔
دیکھیے، کسی سامع نے دریافت کیا تھا کہ اپریل فول بنانے کا تاریخی پس منظر کیا ہے، تو ہم نے اس سلسلے میں کچھ تاریخی روایات کا ذکر کیا تھا۔ وہ محض ایک علمی بحث تھی، سامعین کو 1 اپریل کی تقریبات کے حق میں قائل کرنا ہمارا مقصد ہرگز نہیں تھا۔
توسہ شریف سے عمر فاروق لکھتے ہیں، ہمارا علاقہ 8-10 سال پہلے بہت خوبصورت اور سرسبز و شاداب تھا، لیکن اب یہاں سیم اور تھور نے تباہی پھیلا دی ہے۔ پرانے گھر گرتے جا رہے ہیں اور سیم زدہ زمین پر نئے مکانات کھڑے کرنا ممکن نہیں۔ چونکہ حکومت اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے، اس لیے اب ہم میڈیا سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہاں آ کر کم از کم ہماری حالت زار کو دنیا کے سامنے تو لاؤ۔
جی عمر فاروق صاحب، اس گمبھیر صورتحال کو منظر عام پر لانے کی جو بھرپور کوشش آپ کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل داد ہے، اور ہمارے پروگرام میں اس خط کی شمولیت ہماری جانب سے آپ کے لیے خراج تحسین ہے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تہنیت نقوی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اور آپ کے خطوط کے ساتھ ہی سیربین بھی اختتام کو پہنچا۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن۔ یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن بارن، اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھ تھے عامر صدیق۔ اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے، اور آپ خبروں کا خلاصہ سنیے نغمت ملک سے۔
اس اسرائیل کی غزہ میں اب تک کی شدید ترین کارروائی میں محض ایک علاقے میں 60 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 13 دنوں کی اسرائیلی کارروائی میں اب تک مرنے والوں کی کل تعداد 370 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کی افواج فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اس دوران شہری ہلاکتوں پر اسرائیل کو افسوس ہے۔ مشرقی یوکرین میں امدادی کارکنوں نے ملیشیا ایئر لائن کے جہاز کی جائے حادثہ سے کل 196 لاشیں برامد کر لی ہیں۔ افغانستان الیکشن کمیشن نے ملک میں حالیہ صدارتی انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی پڑتال کا کام بغیر کسی وضاحت کے اعلان کے معطل کر دیا ہے۔ امریکہ میں نئی تحقیق کے مطابق ایچ آئی وی انفیکشن کی تشخیص میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران 1.5% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔